الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اگر آج سب سے پہلے تو میں آج کا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں اس شدید گرمی اور خرچ کے موسم میں آپ میری ان گزارشات کو سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائے. جیسا کہ بھائی جمیل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا, واقعہ یہ ہے کہ موسم بہت شدید ہے. پھر یہ بھی کہ موضوع گفتگو کسی قدر طوالت کا متقاضی ہے. آپ کو اس اجتماع میں شریک رہنے کے لیے یقیناً بڑی مشقت جھیلنی ہوگی, لیکن اگر ہم سب کی نیت یہ ہو کہ ہم حق کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور باطل کو ہمیں باطل ہی دکھائے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق بخشے, تو ہماری یہ محنت اور مشقت ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے مفید بھی ہو اور بابر کرتی ہو. آج جو کچھ مجھے حق کرتا ہے اس کا آغاز کرنے سے قبل مجھے دو وضاحتیں پیش کرنی ہوں. پہلی یہ کہ میرے بارے میں یہ بات عام طور پر معلوم ہے کہ میں خالص غیر سیاسی آدمی ہوں, اگرچہ ادھر تک 15 برس سے میں پبلک لائف میں ہوں, ویسے تو زمانہ طالبی سے ہی میرا تعلق مختلف دینی تحریکوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن میں ماضی میں اس قدر دور جھانکنا نہیں چاہتا. اس وقت بھی جو کام میں کر رہا ہوں اس کو کرتے ہوئے تقریباً 15 برس ہو چکے. اس پورے عرصے کے دوران میں نے اپنے آپ کو صرف خدمت دین اور اس کے لیے خاص شعبے خدمت قرآن کے لیے وقت ہی رکھا، یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر کچھ سماجی اور معاشرتی اصلاح کے کام کی کوشش کی. اس دوران میں اگرچہ ملک میں سیاسی اتار چڑھاؤ کے کئی دور آ چکے ہیں، لیکن میں نے ہر مرحلے پر پورے شعوری فیصلے کے ساتھ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہے اور صرف ان تعمیری کوششوں میں لگا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ میرے نزدیک سیاست شجر ممنوعہ ہے، یا خدا نہ خواستہ میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ ہمارے دین میں سیاست اور مذہب میں کوئی بود اور دوری نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اس وحدت کلی کے اجزاء ہیں. علامہ اقبال کے اس خیال کا میں پوری شدت کے ساتھ مؤید ہوں، قائل ہوں کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بلکہ میرے سامنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، ان کے سیاسی معاملات کی باغ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو معلوم ہوا کہ سیاست کسی اعتبار سے بھی کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے کہ جو انبیاء کرام کرتے رہے. اسی طریقے سے میری نگاہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفت العرا تصنیف حجت اللہ البالغہ میں جہاں تدبیر منزل کا عنوان قائم کیا ہے، وہیں سیاست مدن کا بھی عنوان قائم کیا ہے، اس پر گفتگو کی. جس طرح ایک شخص، باشعور شخص جسے اپنے فرائض کا احساس ہو، اپنے گھریلو زندگی کے اعتبار سے بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے اور اس کے نظم کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اور اگر وہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے تو اپنے اس گھر کے چھوٹے سے ادارے یا گھر کی چھوٹی سی مملکت میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کوئی باشعور شہری، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ کسی باشعور مسلمان کے لیے سیاست سے بالکل علیحدہ رہنا کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے. اب میری ان دو باتوں کے مابین ایک فصل اور بوجھ ہے جسے کسی حد تک تضاد سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تضاد میں وہ اصل حقیقت کون سی ہے کہ جس میں یہ دونوں پہلو ایک موافقت کی شکل اختیار کر لیں اور ان کا تضاد رفع ہوتا ہے. میرے نزدیک سیاست کی دو قسمیں، ایک نظری سیاست ہے، ملک و ملت کے مسائل پر غور کرنا، یہ سوچتے رہنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک کدھر جا رہے ہیں، خیر کے کون کون سے امکانات ہیں، شر کے خدشات کس کس گوشے اور کس کس پہلو سے ہیں. پھر اپنی سوچ وچار کا جو حاصل ہو اس کو اپنے ہم وطنوں تک، اپنے ہم قوموں تک پہنچانا ہے، اور اس طرح ملکی سیاست پر بالواسطہ طور پر اثر انداز ہونا. میرے نزدیک سیاست کا یہ گوشہ تو وہ ہے کہ جس سے کوئی باشعور انسان اور باشعور مسلمان کسی طرح بھی کنارہ کش نہیں رہ سکتے. البتہ سیاست کا ایک دوسرا گوشہ وہ ہے جسے میں انتخابی سیاست سے تعبیر کرتا ہوں، جس میں جماعتیں اس دعوے کے ساتھ میدان میں آتی ہیں کہ ملک و ملت کی اس کشتی کے کھویا ہم بن سکتے ہیں، اس کے جملہ مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، حکومت اور اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے، ہم یہاں کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس دعوے یا ادعا کے ساتھ حکومت کے طلبگار ہو کر سیاست کے اکھاڑے میں اترنا، اسے آج کے زمانے میں عملی سیاست بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں اس کے لیے انتخابی سیاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک سیاست کا یہ گوشہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے اندر بہت سے شر کے اور مذرت کے پہلو لیے ہوئے، بلکہ میں یہاں تک کہنے سے دریغ نہیں کروں گا کہ مجھے اس میں ہر پہلو سے برائی کا عنصر غالب نظر آتا۔ میں یہاں یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو نیم سیاسی اور نیم دینی جماعتیں بستر عمل ہیں، ان میں سے ایک بہت نمایاں جماعت کے نزدیک ایک زمانے میں امیدواری مطلقاً حرام تھی، اس کے لیے باقاعدہ قرآن و سنت سے استدلال کیا گیا تھا، پارٹی سسٹم کو لعنت قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ صرف ایک شخص کا امیدوار ہونا تو گویا کہ چوری سے مماثل ہے، چوری سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن پارٹی سسٹم کے تحت انتخابات لڑنا اس کے مقابلے میں گویا ڈاکے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک منظم گروہ جو ہے وہ میدان میں آئے اور وہ حکومت کا طلبگار ہو اور اس دعوے کے ساتھ سامنے آئے کہ ہم یہاں کے جملہ مسائل حل کریں گے، اور اس کے لیے ووٹ کے لیے بنیاد اس پارٹی کا ٹکٹ بن جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقف میں بہت حد تک صداقت کا عنصر موجود تھا، قرآن مجید میں جو یہ الفاظ وارد ہوئے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر جو ہم نے محفوظ رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی سربلندی علو، اپنی برتری، اپنی بالا دستی اور فساد کے لیے کوشاں نہیں ہوتے۔ یقیناً یہ جو انتخابی نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، مغرب سے درامد شدہ، اس میں وہ مذرت کے تمام پہلو موجود ہیں کہ جن کی طرف یہ آیا ہے مبارکہ اشارہ کرتا ہے، جن پر ایک استہزاء کے انداز میں، ظریفانہ انداز میں علامہ اقبال نے وہ خود بھی دست کی تھی کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی میں پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندھے ہیں جلد۔ میرے نگاہوں میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی اس خواہش کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے بھی کہیں عامل بنا دیا جائے، کوئی انتظامی ذمہ داری مجھے بھی سونپ دی جائے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابو ذر کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تقویٰ، جن کا زہد، جن کی دنیا سے بے رغبتی صحابہ کرام میں بہت ممتاز ہے، بہت ممیز ہے، جو فقرائے صحابہ میں سے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنی نگاہوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے تو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھے، جس کے زہد کا یہ عالم ہو کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے درجے کو پہنچ چکا ہو۔ ان کی طرف سے بھی اس خواہش پر جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ابو ذر، یہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے اور بہت کٹھن ہے، یہ بوجھ جن کے کاندھوں پر بغیر طلب کیے ڈال دیا جائے ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور توفیق اور نصرت شامل حال رہتی ہے، اور جو خود آگے بڑھ کر اس کے طالب بنے انہیں اس بوجھ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی، کہ جب یہ معلوم ہوا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جمع ہو گئے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کہیں جلدی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، عرب قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کے قائل نہیں، اگر انصار میں خلافت چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا انتشار اس کا آغاز ابھی سے ہو جائے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور آخر میں یہ فرمایا کہ یہ عمر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ عمر سے راضی تھے، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تلقین کی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ انہوں نے بغیر کوئی مہلت دیے فوراً حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیعت کر لی، اور اس طریقے سے بیعت کا آغاز ہو گیا اور پورا مجمع ٹوٹ پڑا۔ اسی طرح میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے آتا ہوں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 300 سال قبل کی بات ہے، وہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ 300 سال سے ہیں ان کے میخانے بند، وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، یہ الفاظ جو کہے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو نہ معلوم اصلاح نفس کی کن کن منابی کو طے کر چکے تھے، انہوں نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی یہ جو خطرات تھے ان کو بھانپا اور دیکھا، جس جس پہلو سے شرسر اٹھا رہا تھا اس کا صحیح ادراک انہیں حاصل ہوا، اصلاح پر کمر باندھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اراکین سلطنت تھے، جو عمائل حکومت تھے، انہیں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اصلاح پر قبر بستہ ہو جائے، وہی شریعت کے نفاذ کا بیڑا خود اپنے ہاتھ میں لے اٹھائیں، یہ ذمہ داری سراسر ان کے کاندھوں پر ڈال رہے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہیں باقاعدہ یہ پیشکش ہوئی کہ وہ حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ ذمہ داری انہی کو مبارک ہو، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، یہ شریعت کی حفاظت کرے، احکام شریعت کی تنفیذ کرے، بدعات اور گمراہیوں کا استحصال کرے، باقی یہ کہ ہم لوگ اس ذمہ داری کو خود اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جس سے میں اس نتیجے پر آج نہیں بہت عرصے پہلے پہنچ چکا تھا کہ انتخابی سیاست میں چاہے انسان کسی نہایت عمدہ نیت کے ساتھ داخل ہو رہا ہو، یہ وہ میدان ہے کہ جس میں شر اس طرح غالب، اس میں خیر کا پہلو بہت دبا ہوا ہے، یہاں جب بھی کوئی شخص آئے گا مد مقابل بن کر آئے گا، اور جن لوگوں کے مقابلے میں آئے گا ان کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ اس کی بات پر ہمدردانہ انداز میں غور کر سکے، یہ سوچ سکے کہ یہ ہماری خیرخواہی کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ تصادم اور مقابلہ اور کشمکش یہ اس میدان کا وہ اصل اصول ہے، یہ یہاں کا وہ قاعدہ ہے، یہ یہاں کا وہ طرز ہے کہ جو اس سے لا ینفک ہے، غیر منفک ہے، جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی شعوری زندگی کے آغاز ہی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انتخابی سیاست کے میدان سے ہمیشہ کنارہ کش رہوں گا۔ شاید بعض حضرات کو معلوم ہو میں 75 کے الیکشن کے زمانے میں لاہور میں مقیم تھا اور جو کام میں کر رہا ہوں اس کا آغاز کر چکا تھا. 1966 سے یہ درس و تدریس قرآن, یہ قرآن کانفرنسوں کا سلسلہ اس کا آغاز ہو چکا تھا. اور بہرحال میں اپنے زمانۂ تعلیمی کے بھی جو میری مصروفیات رہی تھی اس کے اعتبار سے کچھ حلقوں میں معروف تھا. اس وقت باقاعدہ مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ آؤ ہمارے ساتھ اشتراک عمل کرو, لیکن میں نے اس وقت صاف یہ عرض کیا کہ میں تو یہ کام کرنا چاہتا ہوں, وہ کام کہ جس کی آج کسی قدر اجمالی وضاحت میں آج آپ کے سامنے بھی کروں گا. پھر جب الیکشن کا موقع آیا تو جمعیت العلماء اسلام کی طرف سے مجھ پر زور ڈالا کہ میں لاہور سے صوبائی نشست پر ان کے ٹکٹ پر انتخاب کروں. میری بات تحریروں سے یہ محسوس کیا گیا تھا کہ شاید میرا رجحان ان کی طرف ہے, لیکن یہ کہ جب یہ پیشکش مجھے کی گئی بلکہ دباؤ ڈالا گیا میں نے صدق دل سے معذرت کی. میری معذرت قبول نہ ہوئی اور بعض بزرگوں کی طرف سے جب بہت زیادہ اظہار ہوا کہ جن کی بات کو ٹالنا میرے لیے ان کے ادب اور لحاظ کے پیش نظر ممکن نہیں تھا, تو میں نے عافیت اس میں سمجھی کہ اس ملک کو چھوڑ کر میں چلا گیا. 4 مہینے تک باہر رہا, انتخابات میرے پیچھے ہوئے اور انتخابات کے نتائج بھی میں نے مدینہ منورہ میں سنے, اس لیے کہ میرا یہ فیصلہ شعوری تھا اور میں اس پر اس وقت بھی قائم رہا ہوں اور آج بھی آپ حضرات کو گواہ بنا کر اپنے اس فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس میدان کی طرف میں کبھی رک نہیں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, اس ملک کے خیر اور شر پر سوچ و وچار ہے, یہاں کے معاملات کے بارے میں غور و فکر ہے, رہنمائی ہے, جو بات سمجھ میں آئے اسے لوگوں کو سجھانے کی کوشش ہے, اور اس طریقے سے اگر دل واسطہ طور پر سیاست پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہو تو اس اعتبار سے میں ہرگز غیر سیاسی آدمی نہیں. مجھ پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بیتا کہ میں ان مسائل سے ذہناً فارغ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر سیاست نام ہے انتخابات لڑنے کا اور اس اکھاڑے میں مدے مقابل بن کر اترنے کا تو میں واقعتاً اس کو ڈانا سمجھتا ہوں. اور میرا مستقل فیصلہ یہ ہے کہ کم سے کم میں اور جس اجتماعیت کا تعلق میرے ساتھ ہوگا وہ اس میدان کا رخ کبھی نہیں. دوسری وضاحت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کیونکہ میں اس نظری سیاست کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہا ہوں, کچھ ملکی حالات و مسائل پر مجھے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہے, تو لامحالہ اس میں بعض سیاسی جماعتوں سے اختلاف کا ذکر بھی آئے گا, ہو سکتا ہے کہ اسے تنقید سے بھی موضوع کیا جائے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حکومت وقت کی پالیسیوں سے اختلاف بھی. میں بات پہلوؤں سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا, لیکن یہ کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بن کر, گواہ سمجھ کر اور گواہ ٹھہرا کر آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ کسی کی تردید برائے تردید پیش نظر نہیں, کسی کی تحقیر اور توہین یہ میری نیت میں شامل نہیں. اختلاف کا حق ہر شہری کو حاصل ہے, مجھے بھی حاصل ہے, اور اس معاملے میں اپنی رائے کے اظہار کے لیے بہرحال مجھے اگر کچھ باتوں پر تنقید کرنی ناگزیر ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی کی بھی تحقیر یا توہین میرے پیش نظر ہر کس نہیں. اب میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. میری آپ کی ان گزارشات کے لیے جو عبارت آپ کی نظر سے گزری ہوگی پوسٹروں میں یا ہینڈ بلوں میں, اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان دونوں کے ذہنی خواب سب تشویش میں ہے. یعنی قریب یہاں قومی و علاقائی, دینی و لادینی اور دائیں و بائیں کی تقسیم اور سب سے بڑھ کر مذہبی فرقہ بندی کی بنیاد پر شدید مار آرائی کا اندیشہ ہے جو ملک و ملت کے حق میں تباہ کن ہو سکتی. میری گزارشات کا حصہ اول اسی جملے کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی راز کی بات نہیں, یہ اب ایک کھلی حقیقت ہے جسے آپ رائٹنگ آن دی وال سے تعبیر کرتے ہیں, جس کا احساس ہر شخص کو ہو رہا ہے جو بھی ملک و ملت کے مسائل کے بارے میں کسی درجے میں بھی غور کرتا ہے کہ واقعتاً اس وقت ہمارا یہ پاکستانی معاشرہ یہ شدید قسم کی تقسیم در تقسیم کے عمل سے دوچار ہے. اور جسے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ افقی اور عمودی تقسیم, ورٹیکل ایز ویل ایز ہوریزونٹل پولرائزیشن, اس کا عمل فی الواقع ہمارے معاشرے میں اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. عمودی تقسیم سے میری مراد مرکز پسندی, مرکزیت پسندی اور مرکز گریزیت یا علاقائیت پسندی کا ایک تقسیم کا عمل ہے کہ جو تیزی کے ساتھ ہمارے بعض علاقوں میں پھیل رہا ہے. پختونستان کا معاملہ تو کچھ بیرونی اسباب سے اس وقت دب گیا, اس میں بھی اصل عوامل داخلی نہیں ہے, بیرونی خارجی, لیکن یہ کہ بہرحال دو صوبوں میں اس وقت وہ علیحدگی پسندی کہہ لیجیے, مرکز قریشیت کہہ لیجیے, علاقائیت پرستی کہہ لیجیے, اس کا رجحان پوری شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. ایک طرف بلوچستان میں کچھ خارجی عوامل کے سے تقویت پا کر یہ قوت اب پوری شدت کے ساتھ ابھر گئے, دوسری طرف بھٹو کی پھانسی کو بہرحال سندھ میں جس طریقے سے لیا گیا, میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہنا چاہتا, اس کے چہلم کے موقع پر جو نعرے لگے اور جس طرح کی ننگی گالیاں سر عام دی گئی پاکستان کو بھی اور دبے الفاظ میں اسلام کو بھی, اگر اس کی اطلاعات آپ تک پہنچی ہو تو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں صوبے اس تقسیم کے ضمن میں بڑی اہمیت حامل کرتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سے عوامل ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہیں. جہاں تک افقی یا ہوریزونٹل تقسیم کا عمل ہے, اس میں سب سے پہلے دینی اور نابینی کی تقسیم ہے جو آج کی نہیں بڑی قدیم. یہاں نابینی سے میری مراد ہرگز دین کے مخالفین نہیں, یہاں نابینیت اس فلسفے کی حیثیت سے ہمیشہ سے موجود رہی ہے جس کے روح سے دین کا دائرہ کار عبادات اور اخلاقیات تک محدود رہنا چاہیے اور ملکی اور قومی مسائل کو اس سے علیحدہ سیکولر بنیادوں پر, غیر دینی بنیادوں پر ایک سیکولر قومیت یا ملکی قومیت کی بنیاد پر طے کیے جانے چاہیے. یہ فلسفہ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں حکمران ہے, یہی نظریہ ہے کہ جس پر اس وقت نظم مملکت اکثر و بیشتر ممالک میں قائم ہے, لہذا اس کے قائلین ہمارے ہاں ابتدا سے تھے اور اب بھی ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس بات کے شدت کے ساتھ قائل ہیں کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے, یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کیا گیا تھا, اور جیسا کہ میں بھی بعد میں عرض کروں گا اس کے لیے نہ تو کوئی استحکام یا ترقی کا امکان ہے اور نہ ہی بقا کا کوئی جواز ہے, سوائے اس کے کہ تینوں مذہبی کی بنیاد پر یہاں کی پوری اجتماعی زندگی کو استوار کیا جائے. یہ تقسیم پہلے بھی تھی اور اب بھی موجود ہے, اور اب بھی بہرحال جب سیاست کا کچھ میدان جو ہے اور بازار کچھ گرم ہوگا تو اس میں یہ تقسیم بھی نمایاں ہو کر سامنے آئے گا. پھر وہ لوگ کہ جن کو ہم اسلام پسند قوتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کی ایک مزید تقسیم ہے کہ جس میں راسخ العقیدہ ہو اور کچھ آزاد خیال مسلمان, آرتھوڈاکس اسلام اور لبرل اسلام, ان کے مابین بھی ایک تقسیم ہے, یہ بھی ہمارے ہاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی موجود ہے. ایک وہ اسلام ہے کہ جو پورے اسلام کو منوان اور روایات کے ساتھ مطابق رکھتا ہو اس اسلام کے قائل, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام کچھ عالم کی صداقتوں کا مجموعہ ہے. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ کوئی اگر کر لے تو اپنے بھلے کو, نہ کرے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں, اور یہ
کہ جہاں تک تفصیلی احکام کا تعلق ہے اس میں بہت کچھ رد و بدل کی ہے، بہت کچھ تغییر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ لبرل اسلام ہمارے ہاں ہمیشہ سے رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں اصل قوت اس لبرل اسلام کی تھی۔ راسخ العقیدہ اسلام اس کے آخری مرحلے میں اس کی تقویت، اس کی تائید، اس کی امداد کے ساتھ ساتھ کے لیے شامل ہوا تھا، ورنہ جو اصل قوت تھی وہ تحریک حیثیت مجموعی وہ در حقیقت لبرل اسلام کا مطلب، تو وہ لبرل اسلام اور آرتھوڈاکس اسلام اس کی تقسیم بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور یہ بھی نعرے بسا اوقات سننے میں آتے ہیں کہ اسلام اس آرتھوڈاکس پاکستان اس آرتھوڈاکس مذہب کے نظریے پر وجود میں نہیں آیا تھا کہ بلکہ در حقیقت اس کی پشت پر لبرل اسلام کا تصور تھا۔ اور آگے چلیے، راسخ العقیدہ اسلام اس میں جو تقسیم ہے وہ سب سے بڑھ کر خوفناک اور خطرناک، اور یہ تقسیم ہے فرقہ واریت۔ اس راسخ العقیدہ اسلام کے حلقے میں تشدد و انتشار جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا۔ سن 70 کے الیکشن میں اس راسخ العقیدہ اسلام کے دو قوتیں ایک دوسرے کے سامنے زبردازما ہو کر آئی، ایک طرف جماعت اسلامی تھی اور دوسری طرف جمعیت العلماء اسلام تھی۔ یہ باہم دست و گریبان ہوئے۔ لاہور میں ایک سیٹ پر مقابلہ ہوا تھا میاں محمد زبیر صاحب کا اور مفتی محمود صاحب کی جماعت کی طرف سے ڈاکٹر خالد محمود صاحب، جو یہ کہا کرتے تھے کہ میاں زبیر تو سے میں ہوا نہ ہوا، میں کامیاب ہوں نہ ہوں، بارہ تمہیں فیل کر دیکھو۔ تو وہ میاں زبیر صاحب کے نام کو یہ تو فیل اس طریقے پر بگاڑ کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت دو قوتیں وہ تھیں۔ تیسری قوت اس وقت تک ابھی شاید بیدار نہ تھی، اسے اپنی قوت کا ابھی پورا شعور و ادراک نہ تھا، وہ اپنی کچھ دوسری سرگرمیوں میں مگن تھے، کچھ اور محفلیں، کچھ اور نوعیت کے جلوس، کچھ اور طرح کی مجلسیں، کچھ نظر و نیاز کی محفلیں، یہ ان کے لیے مصروفیت کا گویا کہ کافی یہ محل اور مقام تھی۔ لیکن اب جو صورت ہے وہ بہت بدل چکی ہے۔ اب اس قوت کو دعویٰ ہے کہ وہ سواد اعظم کی نمائندہ تھا، اور اس قوت نے بہرحال ماضی قریب میں کسی حد تک اپنی اہلیت منوا لی۔ اب یہ دو قوتیں کہ ایک طرف وہ جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام، وہ پرانے رائیولز، اب ایک نئی مخالفت کی بنیاد پر یہ باہم شیر و شکر ہے۔ لیکن بہرحال نتیجہ وہی ہے کہ اس راسخ العقیدہ اسلام کے حلقے میں ایک شدید قسم کی مار کا آرائی موجود ہے، اور میرے نزدیک یہ جتنی تقسیمیں میں نے گنوائی ہیں ان میں سب سے خوفناک تقسیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صلات المہلکات و صلات المنجیات، تین چیزیں نجات دلانے والی ہے اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پوری حدیث سنانا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ مہلکات میں آپ نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّ هُنَّ، وہ تین جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر ہے اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا خود پسند ہونا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ چیز جو ہے یہ مہلکات کے سر فہرست ہے۔ میں بالکل اسی انداز میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان تمام تقسیموں میں سب سے زیادہ خوفناک تقسیم وہ فرقہ واریت کی تقسیم ہے، جس کا افریت ایک بڑی خوفناک شکل میں سنگھارتا ہوا اٹھا۔ اور نہیں کہا جا سکتا کہ جب سیاسی میدان کی پابندیاں نرم ہوئی اور یہ مارکا گرم ہوا تو یہ جو اختلاف ہے اور یہ تقسیم جو ہے کس قدر خوفناک صورت میں سامنے آیا۔ ان سب کے علاوہ ایک اور تقسیم بھی ہے جو اس وقت کچھ دبی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو تحریک چلی تھی ماضی قریب میں اس نے یہاں دائیں بازو کی قوتوں کو فیصلہ کن ایک غلبے کی صورت عطا کر دی۔ بایاں بازو مرعوب اس وقت کچھ مضبوط سی کیفیت میں، اس میں کچھ انتشار بھی تھا اگرچہ اب وہ جمع ہونے کی فکر کر رہا ہے، اور کسی ایک جھنڈے پر کے تلے اور کسی ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہونے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ان کے پاس کوئی ڈائنامک پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان سب کو کسی ایک جگہ جمع کر سکے۔ لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، شخصیتیں بعض اوقات حالات کے تقاضے کے تحت اچانک بھی نمودار ہو جایا کرتی ہیں، اور بہرحال مواد موجود ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے کہلوایا کہ کیا امام آنے سے آسط کیا کلیسا کے شبو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں، تو وہ ہوں اس پتہ نہیں کہ کسی طرف سے اس کا آغاز ہو جائے اور پھر یہ ساری قوتیں جو ہے مجتمع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے تقسیم در تقسیم کا وہ عمل، اس میں یقیناً پولرائزیشن ہوگی، بائیں بازو کی قوتیں اور مرکزیت گریز قوتیں یہ جیسے پہلے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے اور ان کا اشتراک عمل رہا ہے، اب وہ قرب اور اشتراک عمل اور شدت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اس پہلے سے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا مخمصہ ہے کہ جس سے پوری قوم دو چار ہے، تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس ڈائلیما کا احساس کر رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہو، جس کا بڑا اس وقت بہرحال شورا ہے، مطالبہ ہے، وعدے بھی بڑے حتمی اور قطعی اور پختہ ہیں، لیکن باشعور لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ شدید خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ انتشار کیا شکل کے آئے۔ کوئی عجب نہیں، آپ کو معلوم ہے ابھی ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے اس ملک سے باہر جاتے ہوئے اس خطرے کا احساس دلا کر گئی کہ اگر اسلام پسند قوتیں مجتمع نہ ہوئی تو سن ستر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، اور پھر بالکل وہی ہوگا کہ جو سن ستر میں ہو چکا ہے، اور سن ستر کے بعد سن اکہتر آیا تھا، وہ حادثہ جو رونما ہوا تھا در حقیقت اس کے لیے مواد سن ستر میں تیار ہو چکا تھا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اب سن 79 کے بعد 80 کس کیفیت کو لیے ہوئے آئے، تو یہ خطرات موجود ہیں۔ یہ تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ کسی مضبوط حکومت کے بننے کے کوئی آسان نہیں، اگر کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے تب بھی یہ جو نظر آتا ہے کہ اسٹیبلٹی کا کوئی امکان، کوئی اس کی امید دور دور تک نظر نہیں آتی، ایک طرف یہ، لیکن دوسری طرف صورت یہ ہے کہ اگر انتخابات نہ کرائے جائیں تو ایک طرف تو موجودہ حکومت کی ساکھ بالکل ختم ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی اندرون ملک بھی ختم ہوگی، بیرون ملک بھی ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی، اس کے تمام وعدے جھوٹے قرار پائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسرا کوئی آلٹرنیٹو سامنے موجود نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور آج کل ہمارے درمیانی طبقے میں، طبقہ اوسط میں یہ بات بہت کچھ کہیں سنی جا رہی ہے، خاص طور پر اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آخر اسلام میں کس قسم کے انتخابات کی کہاں گنجائش ہے۔ میں بھی اس پہلو سے اس کا قائل ہوں، لیکن یہ کہ بحالات موجودہ آلٹرنیٹو کیا ہے، اس کے سوا چارہ کار کیا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں ایک خاموشی کے سوا کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے، یہ جان لیجئے کہ فوج کے ذمے زیادہ عرصے تک، یہ مسلمہ حقائق میں سے ہے، یہ ان اصولوں میں سے ہے کہ جن کی کسی تشریح و توضیح کی کوئی حاجت نہیں، مانی ہوئی بات ہے، فوج اس مقصد کے لیے اس کو تربیت نہیں دی گئی ہوگی، اس کا بنیادی مقصد، اس کی تربیت میں جو بنیادی خیال پیش نظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فوج کے کاندھوں پر یہ اضافی ذمہ داری، سول انتظامیہ کا زیادہ دیر تک ان کے ہاتھ میں رہنا، بہت سے خطرات اور بہت سے خدشات کو اپنے جلوں میں لیے، یہ ہے وہ ڈائلیما کہ جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں، پوری قوم سوچ رہی ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ میں اس کے ساتھ ہی اس توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس وقت اجتماعی زندگی میں کیسے کیسے تضادات ہیں، یہ تو ایک بڑا ڈائلیما ہے، بہت بڑا مخمصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ کہ ہماری زندگی، اجتماعی زندگی بالخصوص، وہ ہر اعتبار حق اعتبار سے تضادات کی آمادہ بچتی ہے. میں اس کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک طرف دیکھیے کہ سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ انتخابات اٹھتے بیٹھتے یہ رد جو ہے آپ کو ہر طرف سے سننے میں ملے. لیکن بلدیاتی انتخابات کس سے الرجی, کس سے اعتراض؟ اگر سارا معاملہ انتخابات ہی سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو آخر بلدیاتی انتخابات بھی تو انتخاب ہی ہے. آخر ایک کا اس شدت کے ساتھ قائل ہونا کہ سارے معاملات کا دار و مدار اسی پر, اور دوسرے سے اس قدر شدید الرجک ہونا, یہ ایک تضاد ہے. سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی توجیہ کیا ہے. دوسری طرف یہی تضاد حکومت کی طرف سے سامنے آتا ہے. اگر وہ پختہ وعدہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے اس وعدے میں واقعتاً مخلص ہیں اور سچے ہیں کہ عام انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے اور 17 نومبر کی تاریخ حتمی ہے اور قطعی ہے اور یقینی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو اس سے قبل کرا لینے کے بعد یہ اصرار کیوں؟ آخر یہ ایک ڈیڑھ مہینے یا چند دنوں کا فصل جو ہے اس سے کتنے بڑی کوئی مشکل حل ہو جائے گی, کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا؟ اگر اتنے عرصے تک یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا ہے تو اگر ایک ڈیڑھ مہینے اور اس میں تاخیر ہو جائے تو وہ کون سا آسمان ہے جو سروں پر ٹوٹ گرے گا, کون سی قیامت لے کے ظاہر ہو جائے گی؟ اس کے لیے بھی کوئی معقول توجہ موجود نہیں ہے. دونوں طرف سے تضادات, ایک تضاد وہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ بعض جماعتیں وہ ہے کہ جو 1958 سے 1978 تک مسلسل وہ جمہوریت کی رٹ لگائے رہی, جمہوریت کی یہاں کے تمام مسائل کا حل قرار پاتی رہی, جمہوریت کے نام پر تحریکیں چلی, جمہوریت کے لیے بحالی جمہوریت کے لیے اتحاد وجود میں آئے, کبھی وہ ٹیک کے نام سے اور کبھی وہ کسی اور نام سے, لیکن بہرحال ہماری 30 سالہ تاریخ میں سیاسی میدان کا سب سے بڑا لفظ جمہوریت رہا. لیکن آج انہی جماعتوں کے حلقوں میں یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ آخر انتخابات کیا ضروری ہے, دبے الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے, دلوں کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ کوئی اور وایا دے دیا, کوئی اور شارٹ کٹ, کوئی اور ذریعہ ہو جائے کہ جس سے اس انتخاب کے راستے سے ہٹ کر نکلا جا سکے. یہ صریح تضاد ہے. وہ چیز کی جس پر 30 برس تک محنتیں کی گئی ہیں آج اس سے کنی کٹرا جا کٹرا کر نکل جانے کی خواہش, اب یہ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ذہن تیار کر چکے ہوں تو کر چکے ہوں. بہرحال تضاد اپنی جگہ ایک تضاد ہے, اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے سامنے وہ ایک سوالیہ نشان بہرحال ابھرتا ہے. میں ایک اور تضاد صدر مملکت جناب ضیاء الحق صاحب کی ایک دن کی تقریروں سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ کوئٹے میں جو تقریر انہوں نے فرمائی اور پریس کانفرنس میں پھر جو باتیں کہیں, ان میں ایک ہی دن کے ان کے بیانات میں دو تضادات ہیں. ایک طرف انہوں نے یہ فرمایا اور بڑے تنبیہ کے انداز میں فرمایا کہ اگر اس الیکشن میں اسلام پسند قوتوں کو ووٹ نہ دیے گئے تو تباہی آ جائے گی اور بربادی ہوگی اور ہلاکت آ جائے گی. سوال یہ بھی خدشہ چھوٹ ہو, اگر 90% عوام واقعتاً اسلام کے شہدائی ہیں, اسلام ہی چاہتے ہیں, تو یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ اسلام پسندوں کو ووٹ نہ دیں گے یا مخالف اسلام قوتوں کو ووٹ دیں گے؟ یہ کھلا تعداد. اسی طرح کا تعداد یہ ہے کہ اگر دستور میں کسی ترمیم کی ضرورت ہوئی, بالخصوص صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کرنے کے, اور اس ملک کے دستور میں فوج کے لیے مستقل کانسٹیٹیوشنل رول معین کرنے کے لیے, تو میں ضرور ترمیم کروں گا, میرے پاس اس کا اختیار موجود ہے اور میں اپنے اس اختیار کو ضرور کار لا کر وہ ترمیم کروں گا. دوسری طرف جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی سبجیکٹ کے تعین کے لیے اور صوبائی آزادی کے کوانٹم کے تعین کے لیے دستور کے اندر کچھ ترمیم کی جائے تو اب دستور کو ایک بڑی مقدس دستاویز کی حیثیت سے سامنے لایا جاتا ہے. یہ چیز تو دستور میں طے ہو چکی, اس سے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ کھلا قرار ہے, یا اسے مقدس ڈاکومنٹ مانیے تو کسی پہلو سے اس میں کوئی ترمیم نہیں, اور اگر ترمیم ہو سکتی ہے تو پھر دلیل سے بات کیجیے. پھر یہ بات جو ہے بطور دلیل سامنے نہیں لائی جا سکتی کہ چونکہ ایک مسئلہ 73 کے دستور میں طے پا چکا ہے لہذا اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے بڑا تضاد. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ تضاد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں یہ سارا صرف بطور اظہار واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس میں ہرگز, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آغاز میں, نہ کسی کی تحقیر پیش نظر ہے, نہ کسی کی توہین, نہ کسی کی مخالفت کی نیت. اس لیے کہ جب میرا یہ مستقل فیصلہ ہے کہ مجھے اس انتخابی سیاست کے میدان کا رخ ہی نہیں کرنا, تو ظاہر بات ہے کہ میرے ان تمام باتوں کے بیان کرنے میں وہ نیت کسی درجے میں شامل نہیں, بلکہ میں صرف جو صورت واقعہ میرے سامنے آ رہی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بہت بڑا تضاد یہ ہے کہ تعزیرات اور حدود کے سلسلے میں خالص آرتھوڈاکس تصور, خالص راسخ العقیدہ اسلام کے معیارات کو یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے, زنا پر سنسار کیا جائے, اور دوسرے حدود اور تعزیرات کی تنقید ہو, لیکن دوسری طرف ستر اور حجاب کا ذکر آئے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے. ہم اپنی آبادی کی نصف تعداد کو گھروں میں بند نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ آپ کس دین کے قائل ہیں؟ اگر تو لبرل اسلام کے قائل ہیں تو وہ لبرل اسلام ان حدود اور تعزیرات کا بھی قائل نہیں ہے. وہ تو نماز روزے کا بھی اس معنی میں قائل نہیں ہے جس معنی میں کہ آپ قائل ہیں. اور اگر آپ آرتھوڈاکس اسلام کے قائل ہیں, اگر آپ راسخ العقیدہ اسلام کے علم بردار ہیں, تو اس میں جہاں یہ حدود اور تعزیرات ہیں وہیں صدر اور حجاب کے احکام ہیں. اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سعودی عرب کے نظام کو ہم نے اپنے سامنے بطور مثال رکھا. وہاں بھی دیکھیے, جہاں انہوں نے حدود اور تعزیرات کا نفاذ کیا ہے, وہاں حکومت کی قوت کے ساتھ پردے کا نظام جو ہے اس کو بھی نافذ کیا ہے. یہ دو عملی آنکھیں کس کو یاد ہیں؟ اس لیے صدر اور حجاب کے احکام دین میں نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کون اس کا دعویٰ کرے گا؟ لیکن اگر ہے تو زمانے کا کوئی تقاضا اور زمانے کا کوئی چلن جو ہے اس کے خلاف دلیل بن کر نہیں آ سکتا. آخر شریعت ایک ہے, ایک بہت کلی ہے, ایک آرگینک بول ہے, جو ناقابل تجزیہ ہے, اس کے حصے بغلے نہیں کیے جا سکتے. وہ واقعی کل اگر اس کو نافذ کرنا ہے تو اس کو بحثیت کل نافذ کرنا. اسی طرح کا معاملہ ہے دوسرے پہلو سے سامنے آ رہا ہوں. زکات اور غسل کے احکام کے نفاذ کے لیے تو کافی پیش قدمی ہو رہی ہے, لیکن سود کا جب ذکر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں شاید سوچ وچار کا آغاز ہوا ہے. اب یہ ایک, یہ انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات کے اعتبار سے وہ سماجی معاملات تھے, یہ معاشی معاملات. اسلام کا معاشی نظام یہ دونوں پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. سود کی حرمت اور اس حرمت کے اندر اس کی شدت کا یہ بیان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ الربا سبعون جزءًا, سود کے 70 حصے, یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے 70 حصہ اگر کیے جائیں ایسا ہوا تو ان میں سب سے ہلکا جو دل ہوگا وہ اس کے مساوی ہوگا کہ الجن کے ہر رجل امہ, یہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. وہ لعنت جو ہے اس کے بارے میں تو بہرحال کچھ سوچا جا رہا ہے, کچھ غور و فکر ہو رہا ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب یہ لعنت ختم ہوگی. لیکن زکات اور غسل جو ہے اس کے نفاذ کے لیے بہرحال پیش قدمی ہو رہی ہے. میں اگرچہ اس رائے کا قائل ہوں کہ اسلام کا کوئی ایک حکم بھی ہو تو وہ برکات سے خالی نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہیں,
لیکن میں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کا یہ تجزیہ اور شریعت الہی کے بعض پہلوؤں کو قبول اور اختیار کرنا اور بعض کو برکت دینا، اگر یہ معاملہ زیادہ دیر تک یا زیادہ دور تک چلے تو یہ وہ جرم ہے جس کی سزا قرآن مجید میں بڑی شدید مانی کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو اس جرم کا ارتکاب کرے سوائے اس کے کہ انہیں دنیا میں ذلیل خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے حوالے کر دیا. یہ ہے وہ وعید کہ جو قرآن مجید میں اس دن وارد ہوئی. بہرحال ایک اور چھوٹی سی مثال سامنے لا کر میں اس اپنے کچھ گفتگو کے تلخ حصے کو ختم کر رہا ہوں. ایک طرف بڑی پیشنیٹ پلیز، بڑی ہی مخلصانہ اپیلیں سامنے آتی ہیں، ساتھی ہو، دفاعت شعاری ہو، مذہبی تقریبات کے دن میں بالخصوص اصلاح اور تفصیل کی مذمت اور واقعات کو مذمت جو کی جانی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ قرآن مجید میں ہے اور سب کی سب درست. لیکن دوسری طرف چودھری ظہور الہی صاحب کی لڑکی کی شادی ہوئی اور وہاں جو صورت حال ہو، اور میں اس میں کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، میرے نزدیک جو بات اہم تر ہے وہ یہ کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اتحاد اور اتفاق کا معاملہ صرف اس میں گزرے گیا ہے. اس شادی میں صدر مملکت بھی تھے، وزرائے کرام بھی تھے، اپوزیشن کے تمام لیڈر تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، مولانا کوثر یعنی صاحب بھی تھے، اور وہ جماعتیں کہ جو سیاسی میدان میں بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل سفارہ ہے. ہمارے یہاں اجتماع اور اتحاد کا کوئی منظر نظر آتا ہے وہ صرف ایسے دکھاتے ہیں، اور اس میں جس قدر ضرور درجے کا معاملہ ہوا ہے، جس درجے پر اسراف اور تقدیر کا معاملہ ہوا ہے وہ آپ کو بخوب نہیں ہو. یہ تعداد ہے جس کا کہ کچھ میں نے ادھر ادھر سے چند مثالیں لے کر ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ تمام تعدادات یا وہ مخمصہ جس کا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، ایک بہت بڑے مخمصے اور ایک بہت بڑے ڈائلیما کے مظاہر. وہ ایک گرانڈ ڈائلیما ہے ہمارے قومی ایگزسٹنس کا، ہمارے قومی اور ملکی وجود کا. وہ عقدہ یہ ہے، وہ مخمصہ یہ ہے، وہ ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک قائم کیا جس کے لیے جس کے قیام کا جواب سوائے دین و مذہب کے اور کوئی نہیں، جس کے استحکام کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے اور کوئی نہیں، جس کے مجرد وجود کی ضمانت اور بقا کی ضمانت بھی اگر دے سکتا ہے تو صرف اسلام دے سکتا ہے. لیکن دوسری طرف واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اس اسلام کے اعتبار سے تو نظر آتا ہے کہ وہ اسلام کچھ نام کے اعتبار سے تو بہت کچھ ہے، جذباتی سطح پر بھی اس کی کار فرمائی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عمل کے پہلو سے اگر جائزہ لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام ہمارے ہاں معدوم کے درجے. یہ بات شاید بعض حضرات کو بڑی سکیل نظر آئی، شاید وہ یہ محسوس کرے کہ یہ میرا کوئی شدت تاثر ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس ڈائلیما کے جو دونوں رخ ہیں، ہارمز آف ڈائلیما، ان دونوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ وہ اصل مقصد آپ کے سامنے آئے کہ جس کی یہ فروعات ہیں، جس کی یہ شاخیں ہیں، یہ تعدادات اور یہ مقصد کہ جو ہمیں اپنے قومی اور ملی زندگی میں نظر آ رہی ہے. اس ڈائلیما کا ایک رخ یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے وجود اور بقا اور استحکام بلکہ اس کے قیام کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے دین و مذہب. آپ غور کیجئے، جہاں تک تحریک پاکستان اور جینیسس آف پاکستان کا تعلق ہے، اگرچہ وہ اب ایک تاریخی مسئلہ بن گیا ہے، اس کی حیثیت زیادہ تر دینی ایک اکیڈمک ایشو ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں تین باتیں ضرور ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں زیادہ کر لیں. سب سے اوپر اور سب سے نمایاں سطح تو یہ ہے جس کا کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی تحریک کو پندرہ صدی پاک کو ہند کے پوری مسلمان ملت کی جو تائید حاصل ہوئی وہ صرف اس نعرے کی بنیاد پر تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ تو وہ حقیقت ہے جس کی تقدیر کوئی شخص اس کا قائل ہو یا نہ ہو، وہ اسلام کو اس جدید دور میں قابل عمل سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، وہ اپنی جگہ ہو اپنی اس رائے پر قائم رہے، لیکن اس بات کی تصدیق ممکن نہیں کہ یہ جو پوری قوم مجتمع ہوئی ہے جھنڈے تلے، مسلم لیگ کے پرچم تلے یہی دماغ اس کے لیے اپیل یہی تھی. ذرا البتہ اس سے گہرائی میں اتر کر اگر غور کیا جائے تو ایک بات کہی جا سکتی ہے اور کہی گئی کہنے والوں میں، جہاں حسین شہید غور بردی تھے وہاں جناب نور الامین بھی شامل تھے. یہ بات تحریک پاکستان بنیادی طور پر مذہبی تحریک نہیں تھی بلکہ یہ قومی تحریک تھی. ایک قوم کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ ایک بڑی قوم اس پر سماجی اور معاشی طور پر مسلط ہو، یہ خطرہ معاشی اور سماجی تسلط کا اور اپنے تشخص کو گم کر دینے کا یہ جذبہ تھا در حقیقت کہ جس کی بنیاد پر تحریک پاکستان ابری. یہ بات واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں صحیح ہے، اس کے لیے بہت بڑے شواہد ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تحریک پاکستان کی قیادت بحثیت مجموعی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ لوگ مذہبی لوگ بہرحال نہ تھے، ان میں شاید پریکٹسنگ مسلم جنہیں کہتے ہیں ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ مؤثر نہ ہو. جہاں تک دینی حلقوں کا تعلق ہے وہ تحریک کے بالکل آخری دور میں آئے ہیں اور وہ اسی اپیل کے نتیجے میں آئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ معاشی مسائل تھے یا کچھ قومی کشمکش تھی جس کی بنیاد پر وہ تحریک چلے، لیکن ذرا اور گہرائی میں اتریے تو ایک مسئلہ اور سامنے آتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ سب سوائل واٹر ہے، پانی کی ایک سطح زمین کے بالکل نیچے، اس کے بعد کچھ چٹانوں کا سلسلہ آتا ہے اور پھر گہرائی میں جائے تو بڑا صاف شفاف پانی نکلتا ہے. یہ ٹیوب ویل اسی لیے اتنے گہرے کھودے جاتے ہیں، ذرا گہرائی میں اتریے تو ایک صاف پانی آپ کے سامنے آئے گا. جس قوم کو اپنے تشخص کے گم ہو جانے کا اندیشہ تھا، جو قوم ایک دوسری قوم کے معاشی اور سماجی تسلط سے خائف تھی، اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ کیا وہ کسی زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ کون سی چیز تھی کہ جو اس کی قومیت کی اصل بنیاد اور اساس تھی؟ تو معلوم ہوگا یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو قوم بنانے والی چیز سوائے اسلام کی اور کوئی. یہ راجکماری سے لے کر در خیبر تک کے لوگوں کا جمع ہو جانا، مختلف زبانیں، مختلف قومیتیں، اگر اس لفظ کا استعمال کسی درجے میں بھی جائز ہو، مختلف نسلیں، مختلف ثقافتیں، ان سب کو جوڑ کر ایک قوم بنانے والی چیز صرف دین و مذہب. اس پہلو سے جہاں تک دہلی کے پاکستان کا تجزیہ کیا جائے گا یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا جذبہ محلے کا بہرحال اس کے لیے جو اتماس فراہم ہوا ہے وہ صرف دین و مذہب کی بنیاد پر ہوا ہے اسلام کے نام. اچھا چھوڑیے اس بات کو کہ یہ اکیڈمک کوشچن ہے، اسے مستقبل کے مورخ کے حوالے کر دیجیے. سوال یہ ہے کہ غور کیجیے کہ جو پاکستان ہے سوچ کے اس کی حدود معلوم اور معروف، صحرائے سینا کے بارے میں یہ کبھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسرائیل کا حصہ بن چکا، وہ بہرحال مصر کا حصہ تسلیم کیا گیا، لیکن یہ تاریخی تفتت ہمیں حاصل نہیں. پاکستان کے نام سے تو کوئی ملک 35 سال قبل دنیا میں موجود ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایک حصہ کٹا، اس کا نام فوراً بدل گیا، اس نے مشرقی پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کا نام اختیار کر لیا اور ہم نے بھی کچھ پاؤں پیجے اور اس کے بعد اس کو مسلم. یہ فرق جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ تاریخی تقدس ہماری پشت پر نہیں. ایک جغرافیائی عامل بھی ہوتا ہے جو کسی ملک کو کچھ استحکام بخشتا ہے. اگر اس کی حدود فطری اور وہ دوسرے ملکوں کو کسی اس قسم کی حدود سے اور کسی اس قسم کی سرحدوں سے جدا ہو کہ جو واقعی اگر کسی جغرافیائی اہمیت کی حامل ہو, کوئی پہاڑ آئی ہو, کوئی سمندر آئی ہو, کوئی بہت بڑا دریا آئی ہو, تو اس سے بھی اس ملک کے لیے, اس کے بقا کے لیے, اس کے تشخص کے برقرار رہنے میں مدد ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جغرافیہ کی آپ کی پشت پر سہارا موجود ہے. وہ پاکستان جو ہم نے قائم کیا تھا وہ تو جغرافیے کے اعتبار سے ایک انوکھا تجربہ تھا. پھر اس میں جو ہمارا وہ مشرقی حصہ تھا وہ 3 اقدام سے ہندوستان سے گرا ہوا تھا, اور کسی طرف بھی کوئی نیچرل بیریئر, کوئی نیچرل سرحد موجود نہیں تھی. بہرحال اس کو چھوڑیے, اب یہ پاکستان بھی اس کی مشرقی سرحد وہ اب تک سب سے زیادہ اہم نہیں ہے. اب تو خیر بہرحال دوسری سرحدوں کی اہمیت بھی کچھ نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہے, لیکن اب تک تو ہماری اہم ترین سرحد ہندوستان کے ساتھ تھی. وہ ملک تو جس نے ہمیں ایک دن کے لیے بھی ذہن قبول نہیں کیا. آپ سوچئے کہ 1000 میل سے زائد سرحد, اس میں کہیں کوئی نیچرل بیریئر ہو, کہیں کوئی جغرافیائی جتنی حد موجود ہے, میدان ہے تو وہ کاٹ دیے گئے, دریا ہے تو وہ کٹ گئے, صحرا ہے تو وہاں تو پیلے ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی مستقل کنٹرول بھی نہیں ہے اس علاقے کا جو باقی رہنے والا ہو. اگر کہیں خاردار کار نہ لگے ہوئے ہو تو کچھ پتا نہیں چل سکتا کہ کہاں ایک پل ختم ہو گیا اور دوسرا شروع ہو گیا. یہ ہے جغرافیے کا معاملہ جو ہمارے پشت پر نہیں. کسی ملک کو استحکام بخشنے کے لیے ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹرانگ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ, کوئی قوم پرستانہ جذبہ موجود. واقعہ یہ ہے کہ یہ جذبہ بہت سی رکاوٹوں کو عبور کر لیتا, بہت سے دوسرے فیکٹرز کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے. لیکن آپ نجیہ کریں گے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, مجھے بہت سی باتیں یاد کرنی ہیں. آج کی اس دنیا میں بھی کسی مؤثر قومی جذبے کے لیے یا تو بنیاد ہے نسلی اشتراک اور یا ہے لسانی اشتراک. اسرائیل کی بنیاد نسل پر, جرمن قوم پرستی نسل کی بنیاد پر, پھر یہ کہ لسانی بنیادیں بھی بہرحال عرب قوم پرستی کا جذبہ ابھر رہا ہے وہ ایک زبان کے اشتراک کی بنیاد پر. لیکن ہمارے ہاں کوئی نسلی یا لسانی اشتراک ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ کسی ایک قومی جذبے کو جنم دے سکے. ہمارے ہاں کم سے کم ایک زبان جو ایسی ہے جو پورے طور پر جذبے کو قابل ہے اردو, اور جو دنکے کی چوٹ میدان میں آتی دعوے کے ساتھ آتی, اور وہ زبان آپ کو معلوم ہے سندھی زبان, اور اس کی بنیاد پر بالکل اسی طرح سندھی نیشنلزم ہمارے اس صوبے میں موجود ہے جس طرح بنگلہ زبان کی بنیاد پر بنگلہ نیشنلزم مشرقی پاکستان. اس کے بعد اب صرف ایک حصہ رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی مدنی قومیت کا تشخص اور جذبہ ابھارا جا سکے, پاکستانی قومیت, یہ جذبہ اگر مؤثر ہو اور قوی ہو تو شاید وہ اس ملک کے بقا, اس کے استحکام کی بنیاد رکھ سکے. لیکن اور قوی ہے اچھی طرح, میرا آپ کا احساس یہ ہے کہ پاکستانی قومیت نام کی کوئی چیز نہ آج تک یہاں پیدا ہوئی ہے نہ کبھی پیدا ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی تحریک وطنی قومیت کی شدید نفی اور تنقید کی بنیاد پر چلائی. ہماری قومیت کا نظریہ کیا تھا؟ ایک انڈین نیشنلزم کی تحریک تھی, وہ اس وطنی قومیت کے اصول پر چل رہی تھی. ہم نے اس کی تردید کی, علامہ اقبال کی تردید میں اس حد تک گئے کہ اس ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیغام اقتدار ہے وہ مذہب کا کفن. اور بہرحال مسلم پاکستان ہوئی, تحریک پاکستان دو قومی نظریے پر چل رہی. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اس اصول پر ایک ملک کو قائم کرنے کے بعد اب ایک وطنی قومیت کی بنیاد پر اس کا استحکام کسی طور پر فراہم کرنے کی کوشش کرے تو بہرحال یہ بات چاہے کتنے ہی خلوص اور اخلاص پر مبنی ہو کسی کا یہ خیال، اور میں اس میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا. میں صاف عرض کروں گا کہ قائد اعظم نے جو بات کہی تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد، اس کی دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں، اس میں در حقیقت اسی نظریے کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی تھی. میں ان کے خلوص و اخلاص کا قائل ہوں. شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ مذہب کی بنیاد پر ایک تحریک تو چل گئی، لیکن مذہب فی الواقع ہمارے ہاں اس معاشرے میں اتنا مؤثر عامل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس نئی مملکت کا استحکام بھی اس کی ضمانت حاصل ہو سکے. شاید اس خیال سے انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا ہو. وہ مسلم سیز ٹو بی مسلم اینڈ ہندو سیز ٹو بی ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف انڈیویجولس بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. یہ خیال انہوں نے یقیناً خلوص اخلاص کے ساتھ پیش کیا، لیکن بہرحال ہمیں ان مسائل پر بڑے کھلے دل کے ساتھ غور کرنا. یہ کتنی ہی نیک خواہشوں اور کتنے ہی نیک جذبے سے بات کہی گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ نہ یہ خواہش کبھی پوری ہوئی ہے نہ کبھی پوری، اس لیے کہ اس ملک کا خمیر کسی اور جذبے سے ہوتا. خاص طور پر پہلے صغیر پاک و ہند کے مسلمان کے بارے میں یہ بات جان لیجیے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ کبھی بھی بہت مضبوط اور اس کے نزدیک زمین کے رشتے کو کبھی تک اس کا کوئی مقام حاصل نہیں تھا. اس کے اندر ایک آفاقیت پہلے سے موجود تھی. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، وہ وحدت ملی کا جذبہ اس کے اندر پہلے سے انتہائی شدید تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تحریک خلافت ایبولیشن آف خلافت اگر مسئلہ تھی تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تحریک چلی ہے تو یہاں. اگر شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے تو خون کے آنسو رویا ہے کوئی شبلی کوئی حالی کوئی ہندو دین پر آئی، اور وہ بات کہ رولے اپنی کھول کر دیدہ خون آب آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. یہ اشعار کہنے والا اگر کوئی تھا تو وہی جس نے اپنے بارے میں کہا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا دور تو شوق دل میں درود و سلام لب میں درود و سلام. یہ جذبہ اس ملک میں مسلمانوں میں بڑا قوی رہا ہے. یہ کسی زمینی تعلق کی بنیاد پر قوم ہونے کا تصور، یہ اس کی نفسیاتی ساخت کے ساتھ ملازمت دے. آگے بڑھ کر ایک بات اور کر لیجیے اچھی طرح. یہ بدنی قومیت کا تصور، میں یہ کیا کرتا ہوں کہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا، اس لیے کہ اگر زمین ہی کو وہ تقدس حاصل ہے جس کی بنیاد پر قومیت وجود میں آئے تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس خیال کو رد کرنے کی؟ یہ بلوچی کے لیے اس کے لیے نزدیک اس کے ذہن کے قریب تر تصور ہے بلوچستان کا، یہ اس کا ایک نزدیکی وطن ہے، اس کی پشت پر اس کی ثقافت اور اس کی زبان بھی. ایک سندھی کے لیے سندھی تو اس دیش کا تصور ایک وطن کی حیثیت سے بعض اس سے عوامل بھی جب اس کی پشت پر موجود ہیں، یہ زیادہ ایک قریبی تصور ہے. اگر زمین ہی کا تعلق مقدس ہے تو آخر پاکستان ہی تو ایک خطہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ خطوں کی بنیاد پر پھر قومیت جوتی کیوں نہ. تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، میرے تجزیے میں پاکستانی قومیت کے نام کی کوئی شہد نہ یہاں آج تک پروان چڑھ سکی ہے اور نہ چڑھ سکے گی. ہمارے پاس صرف ایک سہارا ہے. اب وہ قوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سہارا سرے سے موجود نہیں. دنیا میں دوسری مسلمان اقوام، میں بڑے گرو اور دکھ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ مسلمان اقوام کا لفظ غلط ہے. مسلمان تو ملت واحدہ ہے، یہ تو ایک وحدت ملی کے سلسلے میں گروہ ہے. مسلمان اقوام ہے واحدہ، لیکن واقعہ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک ملت دنیا میں کہیں موجود نہیں. مسلمان ممالک ہے. علامہ اقبال کو بھی ریکنسٹرکشن میں کہنا پڑا تھا کہ فی الوقت تو اگر مسلمان ممالک کا کی ایک دولت مشترکہ بھی وجود میں آ جائے تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. تو اس وقت مسلمان اقوام کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو کوئی دوسری قوم اس درجے اسلام کی محتاج نہیں ہے جتنے کہ ہم تھے. عربوں کے پاس عربی زبان ان کی قومیت کے لیے بنیاد ہے، ترکوں کے پاس ترکی نسل ترکی زبان، ان کے اندر یکجہتی اور ایک اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے بہرحال ایک اساس کی حیثیت سے بنتا ہے. لیکن یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ بات چاہے دنیا کے کسی اور مسلمان ملک پر صادق نہ آتی ہو, پاکستان پر 100% صادق آتی کہ یہاں جو معاملہ اگر ہے تو صرف اسلام, صرف اور صرف اسلام, صرف اور صرف دین و مذہب, وہ جذبہ اگر ہے تو یکجہتی بھی ہوگی, اتحاد بھی ہوگا. انسان ان مختلف لوگوں کے مابین اتفاق اور محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور اس کو جذبہ بھی اوپر آئے گا کہ جو تمام موانع اور مشکلات سے نبرداغما ہو جائے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو کوئی دوسری احساس, کوئی دوسرا سہارا ہمارے پاس بند ہو. گویا کہ ہمارا معاملہ تو وہ ہے کہ کافر نہ گوانی شدھ نہ چار مسلمان شدھ, ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. بہرحال یہ اس ڈائلیمے کا ایک رخ ہے. اب دوسری طرف آئیے, جو چیز ہمارے لیے واحد وجہ جواب ہے ہمارے وجود کے لیے, جو ہمارے استحکام کے لیے واحد اساس ہے, جو ہماری بقا کی ضمانت دے سکتی ہے, اگر اس کا آپ جائزہ لیں اپنے معاشرے میں اور بے لحاظ سے کیا کریں اور بالکل منصفانہ اگر آپ جائزہ لیں گے, مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے دوں کہ نماز کے بارے میں پریشان نہ ہو, اس تقریر کے اختتام پر, اس جلسے کے ختم ہونے پر باجماعت ان شاء اللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی سامنے کی مسجد میں, تو یہ تشویش آپ کو نہ ہو کہ جماعت کا ثواب جاتا رہے گا. بہرحال اب آپ آئے ہیں اور آپ نے اتنی ہمت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ہمت کر کے, وہ ساری باتیں ہاں اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق, بات آج سن لیجیے. میں کر رہا تھا کہ دوسری طرف جب ہم جائزہ لیتے تو میرا احساس یہ ہے اور میں اس کے کچھ شواہد آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ اسلام کے جو ہمارے وجود کے لیے واحد جواب فراہم کرتا اور ہمارے بقا کی واحد ضمانت, اس اسلام سے ہمارا تعلق نسلی تو ہے, قانونی بھی ہے. سب سے بڑا دائرہ جس میں ہماری آبادی کی ایک عظیم اکثریت ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ, پھر اس کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ, اور پھر ایک بہت چھوٹا سا دائرہ. یہ چار دائرے ہیں کہ جن پر ہمارا یہ معاشرہ مشتمل ہے. سب سے بڑا دائرہ جس میں میرے نزدیک ہمارے معاشرے کا 99% آبادی جس سے تعلق رکھتی, اس کا اگر آپ اسلام سے عملی تعلق ناپنا چاہیں, اچھی طرح سمجھ لیجیے, جذباتی نہیں, نسلی اور نام کا تعلق نہیں, حقیقی اور واقعی اور عملی تعلق, جس کے لیے اساس فراہم ہوتی ہے ہمارے پاس قولِ الاسلام علی خمس ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج اور زکات, اولین بنیاد, اولین اساس. اس میں سے بھی چھوڑیے روزے اور حج اور زکات کو, جو رکن رکین ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, یہ کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل, اس نماز پنجگانہ کے اعتبار سے اپنے معاشرے کا جائزہ, اور جس اینگل سے چاہے کراس سیکشن لے لیجیے. یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت حال صرف پاک آئی لینڈ یا کلسٹن کے رہنے والوں میں ہے. اگر آپ جھوپڑی اور جھپڑیوں میں رہنے والوں کا جائزہ لیں گے, جہاں تک کہ فٹ پاس پر سونے والوں کا جائزہ لیں گے, آپ کو معلوم ہوگا کہ 90% لوگ کو ہے کہ اگر اس پیمانے سے ناپا جائے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دیہات پہ چلے جائیے, یہ حال ہے. اور آبادی آبادیوں کا جائزہ لے لیجیے, یہی حال ہے. کارخانے داروں کی اکثریت دیکھ لیجیے اسی حال میں, مزدوروں کی عظیم اکثریت کو دیکھ لیجیے وہ اسی حال میں, زمینداروں کی اکثریت جو ہے وہ بھی اسی حال میں, اور کاشتکاروں کی اکثریت بھی اسی رنگ میں لگی. ہمارے معاشرے کی عظیم اکثریت کا میں یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ شادی میں یہ نکاح کا طریقہ یا میت کی تدفین, ان چیزوں کی بنیاد پر آپ مذہب کا تعلق بناتے ہیں. یہ تو سوشل کسٹمز, بہرحال ڈیڈ باڈی کو کسی نہ کسی طرح ڈسپوز آف کرنا, اسے جلایا نہ دبا دیا. شادی کی گرہ لگانی ہے یہ کاشی تقاضا ہے ضرورتوں وہ پھیرے نہ ہوئے ایجاب و قبول ہو گیا. یہ ہمارے صرف سوشل کسٹمز ہیں, اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. اصل تعلق جو ہے وہ پیمانے اس سے ناپا جائے گا. کیا حضور کی وہ حدیث سامنے لائی ہے کہ من ترک کا سلا کا جو آدم بغیر حضور یکمنگ اللہ والا پلوی, اس شخص نے 3 جمعے مسلسل بغیر کسی حضور کے ترک کر دیے, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل پر مہر لگا. اب آپ اس کو فکول بنا لیجئے اور پیمانہ لے کر ناپ لیجیے اپنے ماں. بہرحال میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی عملی تعلق نہیں. اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے نماز روزے کے پابندوں, کچھ حج بھی ہے, عمرے بھی ہیں, دار العلوم بھی ہے, مدرسے بھی ہیں, علماء کا اقتدام بھی ہے, مساجد کا ایک سلسلہ بھی ہے. اس طبقے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس طبقے کی اکثریت کا حال یہ کہ ان کا تصور دین محدود بھی ہے اور بہت حد تک پرورٹیڈ اور مس شدہ. انہوں نے دین کو صرف ان رسومات تک, ان عبادات تک محدود سمجھا ہے. ہمارے ہاں یہ جو دین کا ایک نقشہ قائم ہے, جو ڈھانچہ موجود ہے اس معاشرے میں, اس میں زیادہ دخل جو ہے وہ کچھ تاجر حضرات کو, ان کے چندے ہیں, ان کی زکاتیں ہیں, وہ ہے کہ جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں مدارس کے لیے بھی, علماء کی تنظیموں کو بھی. انہی کے دم سے یہ چہل پہل ہے حج کے لیے آمد و رفت اور عمرے کے لیے آمد و رفت. اور ان کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو معاملہ وہ نظر آئے گا, وہ تلاب کہ نمازیں بھی ہیں اور روزے بھی ہیں اور ساتھ سودی کاروبار بھی. انیل مریا وہ چیز کی جس کی حرمت کی وہ شدت ہے کہ ہر لباس اب عمر دن اے سروہا ان کے ہر رج اور امت وہ کھلے بند ہو, پورے انشراح صدر کے ساتھ وہ کاروبار پوچھا. کتنے ہی لوگ ہیں آپ کے یہاں ملازم پیشہ کپڑے میں جو بڑے دیندار بڑے نمازی, ان کا دین ان کے ہاں ایک سماجی, ان کے ایک ثقافت اور درجہ کا جز بن چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ سود پر قرض لے کر مکان بنانے میں یہ وہ حمام ہے جس پہ آپ کو بڑے بڑے ننگے نظر آئے, کہ جس کے سرے سے کوئی قباحت ہو. میں ان لوگوں سے شکایت نہیں رکھتا کہ جو لبرل اسلام کے مدعی ہیں وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے, یا وہ لوگ کہ جن کے نزدیک سود کی حرمت اس درجے کی نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بینک کا سود وہ سود ہے ہی نہیں. میں یہاں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو پورے آرتھوڈاکس تصور دین کے حامل ہیں, جو واقعتاً یہ مانتے ہیں کہ یہ سود ہے اور سود واقعتاً اسی شدت کے ساتھ حرام ہے, اور پھر وہ کھلے بندوں اس کے ملوث ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں وہ تضاد ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات ہمارے نوجوانوں میں جو مذہب سے بہت پیدا ہوا ہے وہ کسی طرز عمل کا ایک رد عمل ہے کہ جو پیدا. اور آگے آئیے ایک تیسرا طبقہ, تیسرا چھوٹا دائرہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے, اگرچہ وہ پہلے دائروں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لیکن بہرحال ہمارے متوسط طبقے کا خاصا بڑا حصہ اس میں ہے, خصوصاً جدید تعلیم یافتہ لوگ. نوجوان نسل میں بڑی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ مختلف اسباب سے ان کا تصور دین خاصا وسیع ہو چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے, صرف مسجد کا دین نہیں, وہ پوری زندگی کا نظام ہے اور دین پوری انسانی زندگی پر اپنا تسلط چاہتا ہے. یہ وہ جانتے مانتے ہیں, لیکن یہ کہ اس دین کو پوری انسانی زندگی پر غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد مطلوب ہے, جو ایثار و قربانی درکار ہے, جو محنت اور مشقت ناگزیر ہے, اس کے ضمن میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری باتیں ان کے ہاں حدیث معاہدہ ٹیبل ٹاک پہ کرتے ہیں, بڑی ہمدردی کے پیرائے میں, بڑے ہی دکھ بڑے انداز میں وہ ذکر کریں گے کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے, اور ان کے دلوں میں یہ خواہش اس میں ابھرے گی ان کی گفتگو کہ کاش کہ پھر وہی دور آ جائے اسلام کا, وہ ایسے زمین کہ اسلام ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا میں پھر اجاگر ہو. لیکن یہ کہ اس کے لیے کچھ کرنے کو خود تیار, ان کے صبح و شام کے معمولات نہیں بدل سکتے، ان کی دلچسپیاں اپنے ڈرائنگ روموں کی تزئین اور اپنی کاروں کے ماڈل اور اپنے فرنیچر اور اپنی کراکری اور اپنے ٹی وی کے ماڈل، اس سے آگے ان کی اصل دلچسپیاں، ان کا جو عملی جو در حقیقت رابطہ ہے قلبی، وہ ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھتا. اس کے بعد ہے وہ چوتھا دائرہ جس میں ریلیجس ایکٹیوسٹ فعال جماعتیں، اور میں بہرحال اس درجے میں ان سب کا احترام کرتا ہوں کہ سب اپنے اپنے طرز میں، اپنے اپنے انداز میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، لیکن ان کس حلقے کے بارے میں یہ حقیقت بڑی تلخ ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے سے دست و گریبان، ان کا انتشار، ان کا باہمی اختلاف، ان کا تشدد سن 70 میں بھی دوسروں کے اور اغیار کی کامیابی کا سبب بن گیا تھا، اور آج اسی کے کچھ سائے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پر اب بھی بن جاتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ان کا جو مجموعی اثر ہمارے معاشرے پر ہے وہ بھی میرے نزدیک بہت زیادہ فیصلہ کن نہیں ہے. اگر کسی کو ممالتا ہے اس تحریک سے جو بھٹو کے خلاف چلی تھی، تو اسے اپنے اس ممالتے کی اصلاح کر لینی چاہیے. اس کا بھی اصل عامل کچھ اور تھا. وہ اتحاد بھی جو وجود میں آیا تھا اصلا وہ دین و مذہب کے لیے نہیں تھی. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں بعض جماعتیں یقین و دین و مذہبی کے لیے شامل تھی، لیکن اب تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں شامل بہت سی جماعتیں پرملا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتحاد دین کے لیے یا اسلام کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ایک ظالم اور جابر انسان کے ظلم اور جبر سے نجات حاصل کرنے کی، وہ بھٹو کو ہٹانے کی تحریک تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کے نام میں اسلام نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھیے، وہ پاکستان قومی اتحاد تھا، اسلامی اتحاد نہیں تھا. یہ نہ کہیے کہ نام کی اہمیت نہیں ہے، نام کی بہت بڑی اہمیت ہے. نام جو ہے وہ شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ بات کہ پاکستان، پورے دنیا میں چند ہی ملک ہیں، پاکستان اور شاید دوسرا موریتانیہ، کہ جس نے اپنے نام میں اسلام کو شامل کیا ہے، یہ بڑی اہمیت کا ہے. عرب ممالک، بڑے بڑے دیندار ممالک بھی وہ ہیں کہ جن کے نام میں اسلام شامل نہیں. یہ چیز جو ہے بہرحال ایک اہمیت کی حامل. اس اتحاد کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا، اسلامی اتحاد نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ قوتیں بھی شامل تھیں کہ جنہوں نے علیحدہ ہوتے ہی یہ کہا کہ اسلام دو ہے، غریبوں کا اسلام ہے اور ایک امیروں کا اسلام، اسلام تقسیم ہو گیا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جس درجے جوش اور جذبے کا جو اظہار ہوا میں اس کا قائل ہوں. واقعتا جنہوں نے جانے دی ہے صرف دین و مذہب کے لیے. کوئی اور جذبہ ہمارے معاشرے میں ابھی اتنا قوی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی شخص اپنا غریبان کھول کر گولی کھانے کے لیے تیار. یہ وہی کرتا ہے جس کا کہ مذہبی جذبہ وقتی طور پر اشتعال میں آ جائے، جس کے مذہبی جذبات پر اٹھے. تو جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ یقیناً مذہب کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نام پر، نظام اسلامی کے نام پر دی گئی ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی وہ تحریک، اگر کسی شخص کا خیال تھا بھی کہ یہ خالص دین و مذہب کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے لوگ شاد ہی رہ گئے ہوں گے، اس لیے کہ اب تو اس کی حقیقت جو ہے وہ از خود واضح ہوگی. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ، یہ ہے وہ ڈائلیما کہ جس سے ہم دو چار ہیں. ایک طرف وہ ملک جس کے وجود کے لیے جواب صرف اسلام، جس کے استحکام اور بقا کی ضمانت صرف اسلام، دوسری طرف وہی اسلام اس ملک میں، وہ جو اقبال نے کہا کہ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. اگر جائزہ لے جذباتی سطح پر نہیں، نسلی اور نام کی سطح پر نہیں، حقیقی اور واقعی اور عملی تعلق کی بنیاد پر، واقعہ یہ ہے کہ نظر آتا ہے کہ وہ اسلام سے ہمارا تعلق بحیثیت مجموعی معدوم کے حکم. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈائلیما ہمارے ایکزسٹنس کا، ہمارے وجود کا، ہمارے قومی اور ملی وجود کا، یہ ابتدا سے، یہ کوئی آج کی پیداوار تو نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس مقبضے کی شدت میں کوئی کمی آتی، یہ دن بدن بڑھتا گیا، یہ ڈائلیما ایگریویٹ ہوتا چلا گیا، اور اس کو ایگریویٹ کرنے میں، اس کی شدت کو بڑھانے میں ان نیم دینی اور نیم سیاسی جماعتوں کو بڑا دخل حاصل، جنہوں نے 30 برس تک اس ملک میں اسلام کے نام پر سیاسی مہمیں چلائی، جنہوں نے سیاست کے میدان میں اسلام کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی دھوکے بازی کی نیت سے، انہوں نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کام کیا، لیکن بہرحال اس کے لیے صرف سیاسی میدان میں کام کیا۔ اگر کوئی ذہنی اور فکری تربیت بھی دی ہے تو وہ بھی اسلام کا ایک پہلو، اسلامی نظم مملکت، اسلامی دستور، اس پہلو سے ذہنی تربیت ہوئی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر عملی اصلاح، اخلاقی تربیت، دلوں میں اس پورے ایمان کا حقیقتاً پیدا ہونا، اس کا ظہور اخلاق اور معاملات اور کردار میں دین کے ساتھ عملی وابستگی، اس پر توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈائلیما جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اس کی شدت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوتا چلا گیا، کہا کہ اس ملک میں نظام اسلامی کے قیام کا سب سے بڑا عالم بردار جب وقت آیا کہ یہاں پر اسلامی شریعت کی تنفیذ کا مسئلہ سامنے آیا، اس نے یہ کہا کہ معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور پہلے معاشرے کو تیار کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 30 برس تک آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ 30 برس تک نہ معلوم کتنے لوگوں کی محنتیں اور مشقتیں، کتنے لوگوں کی صبح اور شامیں سب ہوئی ہیں اور بسر ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محنت نہیں ہوئی، لیکن محنت صرف ایک رخ پر ہوئی، صرف سیاسی میدان میں اسلام کا کام کیا گیا، نہ وہ ذہنی اور فکری تربیت ہو سکی۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے، اس ملک میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی ایک اسلام موجود نہیں، اسلام ایک لفظ ہے، اس کے معنی و مفاہیم بڑے مختلف ہیں۔ یہاں ایک اسلام دازیوں کا اسلام ہے، ایک اسلام کرسوں کا اسلام ہے اور میلوں کا اسلام ہے، وہ بھکشا کا میلہ ہو یا کلندر کا میلہ ہو یا پاک پتن کا میلہ ہو یا لاہور میں شیخ علی ہجویری کا عرس ہو، اس کا ایک خاص اسلام، وہاں ایک خاص تصور آپ کو ملے، اس کا ایک نقشہ بالکل جڑا نظر آئے گا۔ یہاں ایک اسلام جو ہے وہ 11ویں کی نیازوں کا اور عید میلاد کے جلوسوں کا، یہاں کوئی ایک اسلام نہیں، یہاں اسلام کا وہ تصور جو ہے کم سے کم یہ کہ اس ملک کے طبقہ متوسط کی ایک بڑی تعداد واضح طور پر جانتی کہ اسلام کیا ہے، اور جب وہ اسلام کا نام دیتی تو وہ ایک تصور ان کے سامنے ہوتا، یہ جذبات یہاں موجود نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا تعداد تھا وہ بڑھا ہے، اس پوری 30 سالہ کی جدوجہد کا یہ حاصل تو نکلا ہے کہ وہ دینی اور سیاسی جماعتیں اپنی جگہ مضبوط ہو گئی، ان کی عددی قوت بھی بڑھی ہے، اور بعض کی ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ بھی خاصی مؤثر ہے، خاصی معروف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بحث کے تھے مجموعی اس معاشرے کا آپ جائزہ لیں تو وہاں اگر آپ صرف ایک پیمانے سے ناپیں، امانت اور دیانت کے اعتبار سے یہ معاشرہ کچھ اوپر آیا ہے، انچوں کے حساب سے بھی اوپر آیا ہوتا تو ایک امید افزا بات ہوتی، جو صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فٹ